پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، قبل اس کے ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، یہ بتاتے چلیں کہ مفت کال کرنے کے لیے آپ کے پاس سہولت موجود ہے۔ ہمارا نمبر ہے 08007778۔ اس نمبر پر ٹیلی فون کال مفت کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اس لیے کہ آج پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ پاکستان کے جو سفارتکار امریکہ میں ہیں ان کی نقل و حرکت کو جہاں محدود کر دیا گیا ہے، ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر افغانستان کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی ہم موضوع گفتگو بنے گی، اور پاکستان میں جو آزادی صحافت ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہوگا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا، سب سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی اسلام آباد سے، اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد ہمارے ساتھ رانا اطہر جاوید صاحب ہیں اور ڈاکٹر ماروین وائنبام ہوں گے، جن سے ہم گفتگو کریں گے۔
پاکستان نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر تصدیق کی ہے کہ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کی نقل و حرکت ایک مخصوص حد تک محدود کرنے کے بارے میں واشنگٹن نے اسلام آباد کو آگاہ کر دیا ہے۔
We have received official communication regarding certain measures that the US intends to implement with effect from 1st of May 2018.
پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایسے اقدام جو امریکہ 1 مئی سے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ان کے بارے میں باضابطہ طور پر امریکہ کی طرف سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور تھامس شینن نے رواں ہفتے وائس آف امریکہ کی ازبک سروس کو بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ پابندی پاکستان کی جانب سے امریکی سفارتکاروں کی بلا اجازت نقل و حرکت پر عائد پابندی کے جواب میں لگائی ہے، تاہم امریکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود کرنے کے بارے میں پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کچھ کہنے سے گریز کیا۔
The issue is primarily of reciprocity. Both sides are in touch and we are hopeful that the matter will be resolved.
ترجمان محمد فیصل کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ دو طرفہ نوعیت کا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک اس بارے میں رابطے میں ہیں اور انہیں امید ہے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔
یہ تھے ہمارے ساتھی محمد اشتیاق، اور اس وقت ٹیلی فون لائن پر رانا اطہر جاوید صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھی ہم واشنگٹن سے ماروین وائنبام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ماروین وائنبام مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ممتاز تجزیہ کار ہیں۔ مائی فرسٹ کوسچن ٹو یو ڈاکٹر ماروین وائنبام از دیٹ آلریڈی اسٹرینڈ ریلیشنز بٹوین دا ٹو کنٹریز، وڈ دس آرڈر اور دس کمیونیکیشن افیکٹ اٹ فردر؟
I think this is a escalation here in the tensions that already exist. The U.S. Decision here to limit the travel of Pakistani diplomats is the kind of action that you take generally against your enemies, not your partners. And so, although it is in response to some actions that Pakistan has taken here, or refuse to take, nevertheless, it is itself an escalation. And I view the real threat here is that it will go beyond this, that Pakistan will reciprocate and that we will see further strain as perhaps the number of visas is restricted on both sides.
Okay. Dr. Marvin Weinbaum, you were saying that یہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں جو کشیدگی ہے یہ اس کا ایسکلیشن ہے، اس میں اضافہ ہے، اور پاکستان بھی اس سلسلے میں ریسیپروکیٹ کر سکتا ہے اور جوابی پابندی ایسی قسم کی عائد کر سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو امریکی سفارتکار ہیں ان کو پاکستان کی حکومت کا موقف یہ ہے کہ سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں موو کریں تو پاکستانی حکام کو بتا دے تاکہ ان کی سیکیورٹی کا انتظام کیا جا سکے۔ My second question is that under the circumstances, as we see in case of Afghanistan, that General Nicholson was there and he said that Pakistan have to face further pressure from the international community to play its role in Afghanistan's peace. What do you think that Pakistan is not still playing its full role in that situation?
Well, look, Pakistan, I think, would like to see a settlement here, a negotiated settlement. But at this point in time, Pakistan's continued, as it's viewed here in Washington, Pakistan's continued unwillingness to force the exit of any remaining of elements of the insurgency that may still be in Pakistan, even though most of them, it's understood, have left, that remains a concern, and that there is the belief here in Washington that the ISI continues to play a role in advising some of the insurgent groups. And this is really what, as much as anything, divides the two countries.
ڈاکٹر وائنبام کہہ رہے تھے کہ جو آئی ایس آئی اس وقت وہاں رول پلے کر رہی ہے وہ اس قسم کا ہے کہ جس سے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں. پاکستان اپنا رول بحال پلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مائی لاسٹ کوئسچن از اباؤٹ دی سچویشن رائٹ ناؤ دیٹ دا ریجنل پلیئرس ان دیٹ ایریا آر آلسو ٹرائنگ ٹو پلے دیئر رول. وڈ اٹ ان اینی وے افیکٹ دا یو ایس رول ان افغانستان؟
Right now, the regional players, on one hand, have pretty much come to a consensus here that a peaceful outcome in Pakistan, in Afghanistan, rather, would be in their interests. However, almost all of the same regional players have maintained what we call hedging strategies, and that is in the expectation that the Afghan state will fail, that they need to have communication lines open, particularly to the Taliban. And this is unhelpful at this point in time. And in the case of the Iranians and the Russians, this may be impeding here any efforts here to put maximum pressure on the Taliban to come to the negotiating table.
What, in coming days, are you seeing any chance of the relations getting better between Pakistan and United States, given the situation in the region that requires these two countries should have good relations to solve those problems?
I don't think there is any way in which the United States can realize its objectives in the region without the cooperation of Pakistan. I think that's given here. So the U.S. Has to, through the most careful diplomacy, have Pakistan understand Pakistan's objectives, and that Pakistan understand what the United States' goals are in being in Afghanistan. There has to be this, but within that framework, they need to recognize that without cooperation, nobody's interests are going to be served.
Thank you very much, Dr. Weinbaum, and my colleague Behzad Jilani will translate what Mr. Okay. Weinbaum said. Good, thanks
goodbye.
A lot. Yeah.
Goodbye.
بہت شکریہ ڈاکٹر مارون وائن بام سے. جعفری صاحب کا سوال یہ تھا, پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کیا علاقے میں جو علاقہ ریجنل پلیئرس ہیں یہاں پہ جو مختلف ممالک ہیں بڑے ممالک, وہ اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا وہاں پر امریکہ کے رول پر اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ جس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ میں یہ موقف ظاہر ہے کہ زور پکڑ ہے, اور اس بات پر غور بھی کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امن ضروری ہے اور تمام وہاں کے ریجنل جو پاورس ہیں تو طاقتیں ہیں وہ اس بات کو جانتی بھی ہیں اور اس پر متفق بھی ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ڈاکٹر مارون وائنبام کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں تک ایرانیوں اور روسیوں کا تعلق ہے, جو کہ اس علاقے میں اس وقت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ طالبان پر اپنا اثر و رسوخ اس طرح استعمال کر سکیں جس کی کہ ضرورت ہے. اور رہی بات یہ کہ امریکہ پاکستان کے تعاون کے بغیر کیا کر سکتا ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محتاط سفارتکاری کی ضرورت ہے. پاکستان کے اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ امریکہ کو جاننے کی ضرورت ہے, اور امریکہ کے اس خطے میں اس علاقے میں اغراض و مقاصد کیا ہیں یہ بات جاننے کی بھی ضرورت ہوگی, اور اس لائحہ عمل کے تحت دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے تحفظات کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹر مارون وائنبام نے کہا.
بہت شکریہ بہجت جیلانی. اور ڈاکٹر مارون وائنبام جا چکے ہیں ٹیلی فون لائن سے. ہمارے ساتھ رانا اطہر جاوید صاحب ہیں, پاکستان ہاؤس سے ان کا تعلق ہے, تھنک ٹینک ہے پاکستان کا, رانا صاحب یہ بتائیے کہ جو آج کنفرم کیا ہے پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہ اب ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے 40 کلومیٹر کے قریب وہ جگہ رکھی گئی ہے جہاں وہ موو کر سکتے ہیں، کیا یہ آلریڈی بہت زیادہ پریشر نہیں آئے گا دونوں ملکوں کے تعلقات پر اس سے؟
نہیں، نہ صرف پریشر آئے گا، میرے خیال میں یہ جو کریکٹرائزیشن کی ہے ہمارے کلیگ نے مارجن نے اسے بالکل صحیح کی ہے، آپ پارٹنر ملکوں کے درمیان یہ اس طرح کی ریسٹرکشن لگائیں گے تو پھر کام تو نہیں ہوگا. 40 کلومیٹر تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ چلیں امبیسی سے فورن آفس ہو جائے گا، ایک دو اور جگہ بن جائیں گی، مگر پاکستان کے لیے مشکلات یہ ہیں کہ جہاں پاکستان کی امبیسی واقع ہے اس کے 40 کلومیٹر میں تو بہت ریڈیس بڑا کم ہوگا، ایک یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی بھی جہاں آپ ایک طرف سے پاکستان سے چاہتے ہیں یا آپ کے جو بھی مسائل ہیں افغانستان کے اندر، وہ ایک لحاظ سے بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کر رہی ہے، ایڈوائس دے رہی ہے ان کو، یہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہر ملک کی انٹیلیجنس ایجنسی چاہے وہ امریکن ہو کوئی بھی ہو، ان کو اپنے ملک کے لیے وہ کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے کام بھی کرتے ہیں، ان کو اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور امریکہ بھی کرتا ہے. مگر ان دونوں ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے تاریخ میں سب سے بڑے کام کیے ہوئے ہیں مل کر، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں تک نوبت کیسے آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ نوبت اس لیے آئی، میں نے پہلے بھی کہا تھا اپنے ایک دو جگہ پہ بات کرتے ہوئے آپ سے، کہ جب تھرڈ پارٹی انفلوئنس ہوتا ہے اور انٹینس ہوتا ہے اور انٹیگریٹڈ انفلوئنس ہو پالیسی میکنگ میکینزم میں کسی تیسرے ملک کے، تو پرابلم آتے ہیں. یہ ان کو ایڈوائس جو ہے، کیا اس سے پہلے نہیں ان کو یہ آج تک انہوں نے تعلقات اپنے اچھے کرنے کے لیے جب خراب بھی ہوئے ہیں تو ایسی نوبت نہیں آئی؟ کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ملکوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنانا چاہتے ہیں، کوئی پرابلم بھی ہے، کوئی ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں، ریسٹرکٹ کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسئلے حل نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ ریسٹرکٹ کریں گے تو آبویسلی کوئی اپرچونیٹی نہیں نکلے گی کہ بات کس سے کی جائے، کیا پتا اس وقت کوئی ایسی سچویشن آ رہی ہو. اگر یہ پریشر ٹیکٹک ہیں تو دے آر بیڈ اسٹریٹجی. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ اٹ از ڈن ان دا بیک ڈراپ آف آن گوئنگ ٹرائل ہے جو ڈیفینس اتاشی لے کر جوزف، جس حادثے میں ایک بچہ فوت ہوا اور کوئی زخمی ہوا ہے شدید، تو حالانکہ ان کو ڈپلومیٹک امیونٹی ہے، مگر آپ کو پتا ہے کہ 1-2-3 واقعات یہاں پہ پہلے ہو چکے ہیں امریکی ڈپلومیٹ سے، تو یہ سچویشن بڑی پریکیریس ہوتی ہے پاپولر سینٹیمنٹ کی وجہ سے. حکومتوں پہ پریشر آتے ہیں، کورٹ ٹرائل کرنا چاہتا ہے، کورٹ ٹرائل کر نہیں سکتا کیونکہ جنیوا کنونشن ہے اور ڈپلومیٹک امیونٹی ہے. یہ بات میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک پریشر ہو سکتا ہے ان آرڈر ٹو ڈیفلیکٹ، کہ اگر کوئی پاپولر اپینین یا سینٹیمنٹ امریکی ڈپلومیٹ سے خلاف آئیں تو اس کو آپ ریسیپروسٹی سے یا ریسیپروکل بیسس پہ وہاں پہ میز لے کے اس کو ڈیفلیکٹ کر دیں. یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے. پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ٹیمپرری فیز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کنٹینیو کرے گا زیادہ دیر. مے بی ا کپل آف ویکس، کل میں مئی سے پہلے، پہلے مئی کو ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑے عرصے بعد یہ ختم ہو جائے.
تو مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ تھنگز فردر کمپلیکیٹ نہیں ہوں گی؟
جی نہیں، میں نہیں سمجھتا. بے شک اس وقت یہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے جب کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، ان دونوں ممالک کے انٹیلیجنس آفیشلز کو بھی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی، فورن آفس کو بھی، ان کو پتا ہے کہ اس کی امپلیکیشن اس بات سے کہیں زیادہ ہیں. پبلک سینٹیمنٹ کے لیے آپ کہہ دے پاکستان کہ جی ہم نے امریکیوں کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے، اور وہاں بھی کہہ دے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے وی آر ٹیکنگ میئرز کے ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم 40-60 کلومیٹر ہی باہر نہیں نکلیں گے. اور بھائی باہر نہیں نکلیں گے تو بات کیسے کریں گے آپ لوگوں سے؟ اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو وہ کیسے ایڈریس کریں گے؟ بات کر کے کریں گے نا
جی.
تو اب اگر آپ خود ہی آ جایا کریں گے ان کی امبیسی میں تو وہ تو بات نہیں بنے گی. یو ہیو ٹو بی دیئر ود ڈیلیگیشن. یہاں سے جو لوگ جائیں گے ڈپلومیٹس ہمارے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ بھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کمپلیکیٹ ہوگی. ہاں اس بات کو اسرٹ کیا جائے گا انٹل جو کنو جوزف کا معاملہ ہے یا جو کوئی اور معاملہ ہے، معاملات اندر کھاتے جو ہو رہے ہیں ڈسکشن، کہ یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں ڈپلومیٹک، جسے ہم کوئرسیو ڈپلومیٹک میئرز کہتے ہیں، کیونکہ ڈپلومیسی کے یہ دونوں کے اپوزٹ ہے جو میئر ہے، یہ ڈپلومیسی میں نہیں آتا.
اچھا
یہ ایک کوئرسیو اس میں آتا ہے. جی
صحیح. رانا صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے کچھ کالرس ہیں، ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں پھر آپ کو اگلے سیگمنٹ میں آپ سے بات کرنی ہے. متین سلیمانی صاحب ہیں لنڈی کوتل سے. جی متین صاحب فرمائیے.
سر میں مہمان حضرت کی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد اتنی اسلامی ملک ہے اور آئی روز ریمنڈیوس اور کرنل جوزف جیسی بت پسند لوگ ہماری لوگوں کو شہید کر رہی ہے اور افغانستان میں انہوں نے انڈیا کو نہیں پوری اختیارات دی ہے تاکہ پاکستان کو نہیں اس کو مقصور کیا جائے تو ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں چاہیے کہ امریکہ کی سفارت خانے کو بالکل بند کر دی.
اچھا ہمارے دوسرے کالر ہیں حسنین آلا صاحب کراچی سے. جی حسنین صاحب
السلام علیکم. سر
وعلیکم السلام فرمائیے.
جی سر کبھی جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کر رہا طالبان کو مذاکرات پہ لانے کے لیے. تو جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اس کے کچھ عرصے میں ملا عمر والی خبر لیک کروا دی گئی تو وہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آ گئے. اس کے علاوہ یہ کہ جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی جیسے پابندیاں لگائی گئی ہیں اور جو ابھی آپ کے تجزیہ کار رانا صاحب انہوں نے کہا کہ زیادہ عرصے تک نہیں رہے گا بالفرض اگر یہ زیادہ عرصے تک رہتا ہے تو اس کا نقصان دونوں ملکوں میں سے زیادہ کس کو ہوگا؟
رانا صاحب جواب دیں گے ان کا.
ہاں جی ہاں جی دیکھیں جی پہلی بات تو یہ پابندی نہیں لگائی گئی یہ غلط یہی تو بات ہے کہ ان کو چاہیے کہ سب کو پوری بات سنیں. پابندی نہیں لگائی گئی ریسٹرکشن کی گئی ہے 40 کلومیٹر ریڈیس کے اندر. پابندی کا تو مطلب ہے کہ آپ ڈپلومیٹ وہ امبیسی سے باہر نہیں آ سکتا. پابندی نہیں ہے تو ریسٹرکٹڈ ہے اور وہ بھی اس کا ایک باقاعدہ تعین کیا گیا ہے. ڈیفینیٹلی جنہوں نے بھی کیا ہے انہوں نے ایک پریشر ٹیکٹکس کو بھی مد نظر رکھا ہے مگر پریکٹیکل جو اس کی پریکٹیکلٹیز ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا ہوگا. تو اس لیے یہ جو بھی ہمارے جو جذبات ہیں یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں جذبات نہیں آتے. اگر ممالک ریئیکٹ بھی کریں گے یا نی جرک ریئیکشن آئے گا یا پریشر آئے گا تو اس کو پریشر کو برداشت کر کے آپ کو رسپانس کرنا پڑتا ہے. پاکستان کو بھی رسپانس کرنا پڑے گا. ہمیں بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے امریکہ کو بھی ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے رانا صاحب چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اور چند دن پہلے جو جھڑپ ہوئی تھی اس میں 5 لاشیں افغان اتھارٹیز نے اور 1 قیدی پاکستان کے حوالے کر دیا ہے. اس بارے میں ہماری ایک ساتھی کی رپورٹ ہے اس کو سنتے ہیں. اس کے بعد رانا اطہر جاوید صاحب سے اور بریگیڈیئر اسحاق کٹک صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے یہ رپورٹ.
پاکستان اور افغانستان نے اپنی سرحد پر بہتر اور مربوط تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے جبکہ افغان ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین پر تعمیرات کو ہٹانے پر آمادگی ظاہر کی ہے. دونوں ملکوں کی سرحد پر گزشتہ ہفتے جھڑپوں کی خبریں سامنے آئی تھیں جس میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. جمعرات کو پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں بتایا کہ گزشتہ اتوار کو قبائلی علاقے کروم ایجنسی میں سرحد پر تعینات ایف سی اہلکار سرحد پار سے کی جانے والی فائرنگ کا نشانہ بنے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان فورسز جنہیں مقامی افغان قبائلیوں کی معاونت حاصل تھی نے پاکستانی اہلکاروں پر فائرنگ کی جس سے 5 اہلکار مارے گئے جن کی لاشیں افغان فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیں اور ایک پاکستانی فوجی کو بھی تحویل میں لے لیا. ترجمان کے بقول بڑی تعداد میں افغان قبائلیوں کی موجودگی کے پیش نظر شہری جانی نقصان سے بچنے کے لیے پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے تحمل کا مظاہرہ کیا جبکہ فوری طور پر افغانستان کے ساتھ سفارتی اور عسکری سطح پر رابطہ کر کے معاملے کو حل کرنے کے لیے کام بھی شروع کر دیا گیا.
A border flag meeting was held between the commanders of two forces and situation was amicably diffused.
انہوں نے کہا کہ دونوں جانب کی فورسز کے کمانڈروں کے درمیان فلیگ میٹنگ ہوئی اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا. افغانستان نے 5 پاکستانی اہلکاروں کی لاشیں اور 1 اہلکار کو پاکستان کے حوالے کیا. لیکن ادھر افغان ذرائع ابلاغ میں افغانستان کے فوجی اور سول عہدیداروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان جھڑپوں کے بعد محض چند دنوں کے دوران طرفین کے فوجی عہدیداروں نے 2 بار ملاقاتیں کیں جس میں سرحدی امور سے متعلق افغان عہدیداروں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا.
جی بریگیڈر اسحاق خٹک صاحب یہ فرمائیے کہ ایک جانب تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں وزٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں پرائم منسٹر جا رہے ہیں انہوں نے مدعو کیا ہے افغان پریسیڈنٹ کو دوسری جانب بھی جھپڑے ہوتی ہیں فائرنگ ہوتی ہے 5 آدمی مار دیے جاتے ہیں 1 قید کر لیا جاتا ہے آخر یہ سچویشن کس جانب جا رہی ہے؟
دیکھیے جی پہلے تو تھوڑی سی کلیئرٹی میں دے دوں. میری ابھی جو ہمارے آرمی کے جو آئی ایس پی آر کے لوگ ہیں ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی اسی سلسلے میں کہ جو مارکیٹ میں خبر آئی ہوئی ہے اور جو ریالٹیز ہیں اس میں کیوں اتنا فرق کیوں آ رہا ہے؟ بیکاز میرے علم کے مطابق اور آرمی کے ذرائع کے مطابق پانچ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیڈ باڈیز کی یا جو پانچ واپس جو افغان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانچ فوجی واپس کیے ہیں, ان دونوں میں صداقت نہیں ہے. صداقت وہ کہتے ہیں جی ایک سولجر بالکل اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ زخمی ہوئے ہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں نہیں ہیں. اور آن گراؤنڈ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے کرم ایجنسی اور یہ والا جو علاقہ ہے وہاں پر, اگر آپ کو یاد ہو پچھلے کچھ عرصے سے افغان بارڈر کے اوپر جو کہ 2611 کلومیٹر ٹو بی ویری اسپیسیفک آن اٹ, وہاں پر بارڈر مینجمنٹ کے لیے بارڈر فینسنگ کی کاروائی چل رہی ہے. اور یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی جس میں یہ ایک چھوٹا سا ایک گروپ تھا جو کہ وہاں پر بیسیکلی ریکانسنس کرنے یا سروے کرنے اس کے لیے گیا ہوا تھا, اس کے اوپر فائر ہوا ہے. اس پہ ریسٹرینٹ پاکستان آرمی کی طرف سے بہت ہوا, انہوں نے ریٹیلیشن میں کوئی فائرنگ نہیں ہوئی. ہاں ٹرائبن بہت اکٹھے ہو گئے تھے, بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں. تو یہ ایک تو اس چیز کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ میں جو خبر آتی ہے اور آن گراؤنڈ جو چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جب تک وہ ذرائع جو کہ بتا سکتے ہیں وہ ہے. ہاں آپ کی بات پہ اس پہ بالکل صحیح ہے کہ ایک طرف تو ہم وزٹس کر رہے ہیں, ہائی لیول کے وزٹس کر رہے ہیں, پرائم منسٹر لیول کے وزٹ کر رہے ہیں, چیف کے اور اس قسم کے, اور دوسری جانب پہ یہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. بالکل ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے. اصل میں میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں وہ کافی عرصے سے ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان نے بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے, اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, تو افغانستان کی طرف سے اس کے اوپر کافی ریزرویشن جس کو کہتے ہیں یا ان کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ کیوں آپ لوگ اس بارڈر کو, شاید وہ لوگ اس کو ابھی تک ڈیورن لائن وہ پرانی 1893 والی بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو بنا تھا تو اس کو 100 سال کی ایکسپائر, وہ وجہ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی ریزرویشن ہوتی ہیں اور مسائل بڑھتے ہیں. میرا خیال ہے دونوں طرف سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بارڈر مینج بہتر طریقے سے کر سکیں, تاکہ ہمارے لیے مسئلہ سب سے بڑا, پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم بارڈر مینج کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس طرف سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں, ادھر سے بھی لوگ ادھر جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان مینج بارڈر ہے اور اسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی کی سلسلے میں 2600 کلومیٹر بہت لمبا علاقہ ہے, لیکن ابھی تک تقریباً 350-400 کے قریب, اگر میں اسپیسیفک تو نہیں جانتا, لیکن اتنا تقریباً فینسنگ ہوئی ہے اور مزید ہو رہی ہے.
رانا صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو بارڈر مینجمنٹ ہے, یہ ظاہر ہے کہ سارے ملکوں میں ہوتا ہے, اب یہاں امریکہ میں بھی وہ فینس بنانے کے لیے, دیوار بنانے کے لیے مصر ہیں ٹرمپ صاحب اور بنے گی دیوار, اسی طرح سے اور بھی ملکوں میں ہوتا ہے, تو افغانستان کو اس پر کیوں اعتراض ہے اگر بارڈر مینجمنٹ کیا جاتا ہے بہتر, دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے یہ؟
نہیں دیکھیں, دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے یہ تو اب دیکھیں احساس, مجھے لگتا ہے افغانستان کو اس بار کا ادراک نہیں ہے کہ یہ جو موسٹ آف دا ایریاز ہیں جس کے اوپر پاکستان کر رہا ہے, وہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی سائٹ پہ کر رہا ہے, اپنے پیسوں سے کر رہا ہے. اگر امریکہ کو اور باقی ممالک کو اتنا درد ہے اور افغانستان کو خود بھی درد ہے اپنے لوگوں کی ہلاکت کا اور ساری دنیا کو ہے, اور تو بھائی جو مین مسئلہ اس کو حل کروا دیں نا, افغانستان کو یہ بات سمجھائیں ان کی گورنمنٹ کو کہ اپنے پیسے سے پاکستان کر رہا ہے, اپنی طرف کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے یہ بات کبھی انکار نہیں کی کہ تمام انڈیپینڈنٹ سوورن نیشنز کی طرح ہم دو انڈیپینڈنٹ ملک ہیں اور ہمارے بارڈرز ہونے چاہیے, یہ پہلی بات ہے. ہماری کرنسی علیحدہ ہے, ہمارے پاسپورٹ علیحدہ ہیں, ہماری ساری شناخت علیحدہ ہے. ٹھیک ہے پشتون ادھر رہتے ہیں, لیکن اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک مبہم طریقے سے کیری کریں گے. جب تک یہ کیری ہوتا رہا ہے, لیکن مسائل چونکہ کاؤنٹر ٹیررزم میں اور ٹیررزم کے ایریے میں بڑھ گئے ہیں, اور ادھر سے چونکہ ہندوستان کے بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, افغانستان کی سرزمین یوز ہوتی ہے پاکستان کے خلاف, اور پاکستان سے بھی لوگ آ کے چھپ کے جاتے تھے نارتھ وزیرستان کے آپریشن سے پہلے. اب پاکستان نے اس طرف بہت سخت کاروائی کرنے کے بعد آخری قدم جو سمجھتے ہیں فائنل ہو سکتا ہے ان ٹرمز آف کہ اس کو روکیں, ساتھ پاکستان نے کہا ہے کہ بارڈر مینجمنٹ کو ماڈرن طریقے سے رن کریں ایک عزت دار ممالک کی طرح, کہ لوگ آئیں اپنی شناخت کرائیں اور شناخت کر کے جائیں. لیکن جو ریٹ ریلز ہیں دیکھیں صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس میں ریٹ ریلز انوالو ہیں, انسٹرکچر, اتنی ہاسٹائل ٹرین ہے جس میں سارے کے سارے جو سمگلنگ ہے ڈرگ کی وہ ہوتی ہے, ویپن سمگل ہوتا ہے, لوگ سمگل ہوتے ہیں. تو یہ فائدہ تو اس طرح کو پورس رکھنے میں اب فائدہ ہندوستان کا ہے اور ان ممالک کا ہوگا جو افغانستان میں امن نہیں چاہتے. پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے, اس لیے پاکستان نے یونی لیٹرل ایکشن لیا اور پاکستان ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ مل کر اس پہ کام کریں, جوائنٹ ریکانسنس کریں, اس کی فینسنگ کریں تاکہ اگر ہمارے اس کے بعد بھی مسائل بچیں تو اسے نیگوشیٹ کر لیں.
صحیح,
اگر یہ لاجک ہے, یہ لاجک ہے. دیکھیں یہ بارڈر مینجمنٹ از اے ریفلیکشن اور ڈائریکٹ, یہ ایک ملک کے آزاد ہونے کی نشانی ہے کہ ایک دو ملک مختلف آزاد ہیں. ڈیورن لائن ہے یا نہیں ہے وہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرانی چیز کو استعمال کریں اور کریں بھی پاکستان کے خلاف تاکہ آپ کو پاکستان پہ الزام لگانے میں آسانی ہو اور پاکستان کو امپلیکیٹ کرنے میں آسانی ہو. اس طرح چلے گا نہیں معاملہ.
بہت شکریہ رانا اطہر جاوید صاحب, بریگیڈیئر اسحاق خٹک صاحب, دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ نے کل سنا تھا اور آپ نے آج کے سارے میڈیا پہ خبریں دیکھی ہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کل ایک نیوز کانفرنس میں اپنے ایسے 20 ایم پی ایس کے نام بتائے تھے جنہوں نے بقول ان کے سینٹ کے انتخابات میں پیسے لے کر اپنے ووٹ فروخت کیے. یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی پارٹی نے اپنے ہی ایم پی ایس کے بارے میں یہ الزامات لگائے ہیں, اور اب آگے کیا ہوگا یہ ایک الگ بات ہے, لیکن پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ ایک بڑا منفرد سا واقعہ تھا. ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں جناب سلمان عابد صاحب, ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کے پاکستان کی سیاست پر کیا امپلیکیشنز ہوں گے. جناب سلمان عابد صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کل عمران خان نے جو اپنے 20 ایم پی ایس کے نام ڈکلیئر کیے ہیں, ہر چند کے وہ لوگ اس کو نہیں مانتے, اس کو تسلیم نہیں کرتے, ان الزامات کو غلط قرار دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلا موقع تھا کسی پارٹی نے خود اپنے ایم پی ایس کو الزام دیا کہ انہوں نے اپنے ووٹ فروخت کیے ہیں. کیا یہ کوئی ٹرینڈ سیٹر ہے؟ یہ پاکستان کی سیاست پر مستقبل میں کیا اثرات پڑیں گے اس پر؟
اس سے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ سٹنگ ایک جو ہے نا ایم پی ایس کو اتنی بڑی تعداد میں کسی پارٹی نے اپنی انٹرنل اکاؤنٹبلٹی کے تحت باہر نکالا ہے اور ان پر الزامات لگائے کہ انہوں نے پارٹی کے کو ووٹ دینے کی بجائے پیسوں کی خاطر جو ہے وہ کسی اور کو ووٹ دیے ہیں. اب دیکھیے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کے پی کے اندر جو پیپلز پارٹی کے سینٹ کے لوگ جیتے اور جو پی ایم ایل این کے جیتے وہ ان کی عددی تعداد سے زیادہ جیتے ہیں, جس سے یہ اس بات کو شک و شبہات تو ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی وفاداریاں جو ہیں وہ پارٹی سے زیادہ کسی اور کے نام کی ہیں. اب اس میں یقینی طور پر پچھلے تین انتخابات کو اگر آپ دیکھیں, 2002 انتخابات, 2008 کے انتخابات اور 2013 کے بعد سینٹ کے انتخابات میں مسلسل جو روپے پیسے کا کھیل تھا وہ بہت عروج سے تھا. سو پی ٹی آئی کا یہ بہت بڑا بولڈ اسٹیپ ہے. اگر سے ابھی اس میں انکوائری ہوگی, لوگ اپنی آگے صفائیاں پیش کریں گے, اگر وہ پیش کر سکیں گے اور نہیں پیش کر سکیں گے بات کا مسئلہ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرینڈ سیٹ تو بہرحال عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک انہوں نے سٹنگ ایم پی ایس کو اتنی بڑی تعداد میں سیٹ کیا ہے. ایک بار دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس میں مثال کے طور پہ چودھری سرور صاحب بھی اس طرح سے پھر جیتے ہیں, وہاں پہ بھی ووٹ ہے, تو سوال یہ ہے کہ پھر باقی پارٹیوں میں بھی تو اپنی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کے تحت, اپنی انویسٹیگیشن کے تحت وہ بھی ان ارکان کے نام لائیں جنہوں نے اپنے ووٹ بیچے ہیں یا سودا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے اور اس ٹرینڈ کو بہت لوگوں نے پازیٹو دیکھا ہے. جنرلی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو عمران خان نے بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے ایک پازیٹو ہے, لیکن بہت سے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, وہ اس کی پروسیجر ایشو ہے. لیکن بنیادی بات جو ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो रुपए पैसे का खेल था और रुपए पैसों की बुनियाद पर अपने वोट को बेचने का जो मामला था, उसमें मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा स्टेप इमरान खान ने उठाया है, और इससे आप देखिएगा कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इसका प्रेशर जो है वो बिल्ड होगा।
अच्छा, हमारे साथ रहेगा सलमान आविद साहब, जिन लोगों के MPS के नाम इमरान खान साहब ने कल अनाउंस किए थे उनमें जावेद नसीम साहब भी हैं, KP के मेंबर असेंबली हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त। तो ये बताइए जावेद नसीम साहब के जो इल्ज़ाम लगाए हैं इमरान खान साहब ने, उनकी क्या हकीकत है, आप क्या कहेंगे इस बारे में?
चल जी, अगर आप लोग इस आदमी की फेर एजेंट से तस्वीर ले लें, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है, कोई सबूत नहीं है, ये वैसे क्रेडिबिलिटी 5 साल में उसको याद आ गया है कि आवाम ने ये काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फॉर ब्लॉक बना चुके हैं, ये वो लोग थे जो इनके सफों में बैठे, उसके नाम नहीं ले रहा है, ये जो इसके सफों में बैठे हुए इस लोगों को पैसे नहीं दिए, लेकिन ये कुरान बैठ ये दोगलाबादी जो है ये पंजाब और सिंध को धोखा करने के लिए कर रहा है कि मैंने ये किया, ये करप्शन के केस भी खुलेंगे इनके खिलाफ, और जो फ्रॉड उन्होंने किए KPK में, आए मुझे बताए इसको क्या काम उन्होंने किए यहाँ पे, अब ये इल्जाम तराशी करते हैं, ये काम हो रहे हैं इल्जाम तराशी करते रहे।
अच्छा जावेद नसीम साहब, ये बताइए,
मैं इसको अदालत में खड़ा करूंगा, अदालत
ये बताइए मुझे कि जिन 20 लोगों पर इल्जाम लगाए हैं उनके बारे में कहा है कि उन्होंने पैसा लिया है, ज़ाहिर बगैर किसी सबूत के तो नहीं कहा होगा उन्होंने, यकीनन उनके पास सबूत भी होंगे जी,
अदालत लाएगा, ये नहीं है, मैं उसको अदालत लाऊंगा जी कि सबूत ला मेरे खिलाफ, मैं पार्टी 3 साल पहले छोड़ चुका हूँ, मैं इनके गुलखिलाफी जवाब नहीं बनता समझ पर इल्जाम लगाए, मैं तीन साल से इनके कपा हूँ, मैंने चोरी के करप्शन के जमा इन पे लगाए थे, इन्होंने मुझे पार्टी से निकाला था, फिर मुझे इलेक्शन कमीशन में बाल के दोबारा,
अच्छा इन्होंने पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते थे, मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं आप क्या समझते हैं या नहीं लिए?
जब पिछली दफा मैंने वो नहीं डाला था, हमला किया था कि वो तूने क्यों नहीं डाला, पिछली दफा मैंने वो पास नहीं किया था सेनेट का, मैंने क्या मैं नहीं डालता, और इस बार जो मुझे मैंने डाला है तो मैंने समुल्ला साहब को डाला था, एक यकीनिक भी डाला था, उसका सेकेंडर भी था, सेकेंडर भी उसके था, फॉर्म मैंने फिल की थे समुल्ला साहब के, उन्होंने समुल्ला साहब से भी धोखा किया है।
अब ये बताइए कि आपका आइंदा लाहे अमल क्या होगा इस हवाले से?
मैं ये अदालत जाऊंगा, इसको अदालत के कटेरे में खड़े करूंगा, इससे पूछूंगा, मेरे बच्चे मेरे घर वाले ये इल्जाम तराशी करते सबूत के बगैर,
बहुत शुक्रिया जावेद नसीम साहब,
खराब हो चुके हैं, मुझे तब्दीली मुझे बताए, अस्पताल में आए पटवारी में हुई है, पुलिस में हुई तब्दीली, करप्शन कम हुई है, क्या हुआ सर जी, और मुझे बताए यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है, कॉलेज ने बनाए, कोई बनाए मुझे बताए।
बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये और करूंगा कि आप ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके पास क्या सबूत हैं और क्या सबूत नहीं है, या साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन हाइपोथेटिकली अगर हम समझ लें कि साबित हो जाता है तो जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनकी क्या पोजीशन होगी?
इलेक्शन हुआ है इसके बारे में बहुत से डाउट्स पहले से मौजूद हैं, और ये इसलिए वो जिनकी क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की और जो उसकी लिजिटिमाइज पोजीशन है वो यकीनी तौर पर मशकूक हो जाएगी, और जब आप ये साबित हो जाएगा कि 20 लोगों ने अपने वोट बेचे हैं और फिर इन्हीं लोगों ने आगे जाकर अपने सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब किया है, तो फिर यकीनी तौर पर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो मजबूत होगी, लेकिन ये एक पोलिटिकल मसला है, लीगल तरीका कोई नहीं है जब तक कि कोई अदालत के जरिए प्रूव ना हो, क्योंकि ये तो एक इंटरनल पार्टी डेकोरम के तहत एक इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, अगर इमरान खान अदालतों में लेके जाते हैं और अदालतों में जाकर इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करवाते हैं और साबित करते हैं कि इन्होंने करप्शन की है और इन्होंने वोट देखे हैं, तो फिर शायद एक कानूनी तरीके से ये सवाल उठ सकता है कि फिर इन इदारों की लेजिटिमेसी क्या होगी, लेकिन पॉलिटिकली ये सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर इस तरह से सेनेटर मुंतखब हुए हैं तो फिर यकीनी तौर पर सेनेट की ओवरऑल क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज हुई है, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, पहले भी ये सेनेट के इंतखाबात के बारे में यही कहा जाता था कि इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या है, जहां लोगों ने करोड़ों रुपए लेके जो है ना वो वोट बेचे हैं और अपने आगे से चेयरमैन और सेनेट के डिप्टी चेयरमैन के वोट दिए हैं, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اب وقت آ گیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کا جو طریقہ کار ہے اس کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. جو موجودہ طریقہ کار ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ وائبل نہیں رہا.
ہمارے کالر ہیں سلمان عابد صاحب, ان سے شاید آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. محمد شفا صاحب ہیں چترال سے. جی شفا صاحب فرمائیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلمان عابد صاحب سے میرا یہ ہے, عابد صاحب یہ ٹائمنگ تو دیکھیں, جس ٹائم پہ ٹائمنگ پہ اس نے شو کاسٹ نوٹس, ایک مہینے کے اندر یہ شو کاسٹ نوٹس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. دوسرا یہ کون سا نیا کام اس نے کیا ہے, اس کو اس ایشو کو اٹھائے گا کنٹینر کے اوپر چھڑ کے کہ میں چوری میں بائک کیسے کر سکتے ہیں. یہ شو آف ہینڈ سے الیکشن تو نہیں ہے, یہ تو خفیہ رائے شماری سے ہے. میرے خیال میں اسی کو کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا, ویسے یہ سیاسی طور پہ استعمال کر رہے.
جی سلمان عابد صاحب سیاسی طور پہ استعمال کر رہے ہیں.
اس کا طریقہ دیکھیے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ عمران خان نے کل جو دو باتیں انہوں نے زیر چھوڑی ہیں, ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کن لوگوں نے ان کو پیسے دیے تھے, ایک بات. اور دوسری بات, یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ جو انویسٹیگیشن کے اندر جو ایویڈنس آئے ہیں اس کو بھی پبلسائز کر دے, پبلک کر دے, تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ یہ معاملہ جو ہے انویسٹیگیشن کے تحت ہوا ہے, کچھ چیزیں پروو ہوئی ہیں. وہ پروو جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو بھی آپ کو سامنے لانا پڑے گا, تاکہ لوگوں میں یہ ڈاؤٹ نہ کریٹ ہو کہ شاید عمران خان یا تحریک انصاف اس کے اوپر سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب اور جناب جاوید نسیم صاحب. ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, اور وہ ہے پاکستان میں آزادی اظہار کا مسئلہ. اس بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھ, تو اس کو سن لیجئے, اس رپورٹ کے بعد ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر مغیث الدین صاحب ہیں جن کا تعلق شعبہ صحافت سے پنجاب یونیورسٹی میں, اور ہمارے ساتھ جناب پرویز شوکت صاحب ہیں, دونوں صاحبان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے یہ رپورٹ.
پاکستان کے ایک بڑے نجی ٹیلی ویژن چینل جیو نیوز کی نشریات ملک کے مختلف علاقوں میں جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ بات جیو نیٹورک کے صدر عمران اسلم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. انہوں نے کہا کہ جیو نیوز کی 50% نشریات بحال ہو گئی ہیں, اور وہ توقع کرتے ہیں کہ جیو کی نشریات پورے ملک میں آہستہ آہستہ مکمل طور پر بحال ہو جائیں گی. عمران اسلم نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب خبر ساں ادارے رائٹرز نے جیو نیٹورک کے ادارے جنگ گروپ کے بعض کارکنوں کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بعض مقتدر حلقوں کے ادارتی پالیسی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بعض مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں. تاہم اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی اور صورتحال ابھی واضح نہیں ہے. رائٹرز کی رپورٹ سے متعلق عمران اسلم سے استفسار کرنے پر انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ملا اور وہ اس پر مزید تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. قبل ازیں پاکستان کے لگ بھگ 60 سرکردہ صحافیوں اخبارات کے مدیروں نے آزادی اظہار پر عائد مبینہ پابندیوں کی مذمت کی ہے. سینئر صحافیوں کی طرف سے جاری بیان کے مطابق منتخب میڈیا گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن اور کچھ چینلز کی نشریات پر مبینہ پابندی کی شروعات کے بعد دیگر نشریاتی اداروں پر بھی دباؤ میں اضافہ ہوا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی بعض تحریکوں کی کوریج سے گریز کریں.
جی ڈاکٹر مغیث الدین صاحب, ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق صحافت سے بڑا دیرینہ ہے اور بہت پرانا ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو آج ایک اندیکھا سا سینسر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہے, کون سی نادیدہ قوتیں ہیں؟ اسٹیٹ منع کرتی ہے, ریاست منع کرتی ہے, پیمرا منع کرتا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں روکا نہ کسی کو بند کیا, ہو کیا رہا ہے آخر؟
مشکل سوال ہے آپ کا جی. لیکن میں عرض کروں کہ میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے, اب نہیں میں ریٹائر ہو چکا ہوں اس وقت, میرا
جی
تعلق
جی.
سکول آف میڈیا سے, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب سے.
اچھا
جی ہاں
جی.
گزارش یہ جی کہ یہ ایک ایسا ڈیبیٹیبل موضوع ہے اور ایسا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ جس پر کوئی ایک رائے نہیں ہے جی. بہت ساری آرائے اس ملک میں پائی جاتی ہیں. دیکھیں قومی سطح پر میں نے دیکھا ہے کہ عوام اور جو میڈیا کے قارئین ہیں, ناظرین ہیں, ان کی بھی ایک رائے ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, عمومی طور پر اس پر ہم نے کئی سروے بھی کروائے ہیں اور کئی سائنٹیفک اسٹڈیز بھی کروائی ہیں کہ ان کی آرا کیا ان آرا سے ملتی ہیں جو مالکان کی آرا ہیں یا جو صحافیوں کی تنظیمیں جنہیں کہا جاتا ہے جس میں مالکان کی تنظیمیں اور ایڈیٹرز کی تنظیمیں شامل ہیں, قدر مختلف ہیں. یعنی ملک کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جتنی مادر پدر آزادی اس ملک کے اندر اب حاصل ہے اس سے پہلے شاید ہمارے نصیب میں یہ نہیں تھی. لیکن پاکستان کے اندر تمام خرابیوں کے باوجود لوگ پاکستانی آواز اور پاکستان کی ایجنسیوں کے بارے میں ہلکا ہاتھ رکھنے پر یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی صحافت کے نام پر جب یہ لوگ لائن کراس کرتے ہیں تو شاید یہ بات ان کی پذیرائی کا باعث نہیں بنتی، نہ عوام کے اندر اور کسی بھی حلقے کے اندر یہ صورتحال جو ہے وہ اپریسیشن کے قابل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر کئی صورتیں یہ ہیں کہ حکومت اور وہ اندھے کے ہاتھ بعض اوقات اپنی لائن کراس کر چکے ہوتے ہیں، جس کا تعلق انسانی حقوق سے ہے کہ جو لوگ یہاں پر غائب ہوئے آ کر اور وہ ماضی کی غلطیاں تھیں، شاید وہ غلطیاں ہوئیں اور اب اس کا ازالہ ان کے بس میں نہیں ہے، شاید وہ لوگ زندہ بھی نہ ہوں، تو اب میڈیا کی آزادی اور بعض اوقات عدلیہ کی آزادی بھی اس سلسلے میں متحد ہو کر یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ معلوم کیا جائے کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، تو شاید ان ایجنسیوں کے پاس، ان اداروں کے پاس، ان اندھے کے ہاتھوں کے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دفاع مضبوط نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو غلطیاں ان سے ہوئی ہیں یا جو لوگ جنہیں غلطیاں سمجھتے ہیں وہ اس کا صحیح دفاع کرنے کے قابل ہیں، لہٰذا وہ اس لائن پر ڈٹ گئے کہ اگر ہم نے پیچھے ہٹے اور یہ چیز ثابت ہوگی تو ادارے بدنام ہوں گے۔ یہ تو ہے صورتحال جو عموم طور پر لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی پاسداری کی جا رہی ہے اور جس کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جہاں تک ملکی اداروں کے اوور آل سچویشن کا تعلق ہے، جس میں ملکی دفاع بھی شامل رہا اور جس میں جیو گروپ کے بارے میں بھی خاص کردار کے حوالے سے بھی لوگوں کے اندر رائے مختلف ہے کہ جو لوگ آزادی صحافت کے علم بردار بھی ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک ادارہ ایسا ہے کہ جو ملک کے دفاعی معاملات کے بارے میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف رہا ہے اور اب بھی اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے بالواسطہ طور پر انویزبل انداز میں یہ کام کرتا رہا ہے، تو یہ تاثر بھی کافی گہرا ہے، یہ کوئی کمزور تاثر نہیں ہے، تو یہ ملی جلی آ رہا ہے جس سے بعض اوقات حکومت بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور آگے بڑھ کر وہ اپنی لائن کو کراس کرتے ہوئے اور وہ ادارے بھی وہ ان اداروں کو اور ان اخباری ایجنسیوں کو اور مالکان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آئیے گا، پرویز شوکت صاحب، آپ کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے پی ایف یو جے سے اور پاکستان کی صحافیوں کے موومنٹ سے، یہ بتائیے کہ یہ کیا واقعی جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے کچھ نادیدہ قوتیں ایسی ہیں جو غیر اعلانیہ سینسرشپ ملک میں عائد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں جی بات ہے کہ بہت جیسے پروفیسر صاحب نے کہا کہ اس پہ گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں مادر پدر آزادی مانگی جا رہی ہے گزشتہ 12-14 سال سے، کچھ چند واقعات ہوں گے کہ آزادی صحافت پہ کبھی کسی نے روکنے کی کوشش ہو جو ہم نے اس پہ سامنے ڈٹ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آئین پاکستان فیڈریشن آف جرنلسٹ کا آئین جو ہے مادر پدر آزادی کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ آپ کسی دائرے میں رہ کے آزادی صحافت کا استعمال کریں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں کچھ اینکر، کچھ جرنلسٹ شوبز سے آگے ہیں اور جن کا ایک فیس ویلیو ہے، اس سے مالکان بہت زیادہ کمائی کرتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ کی صورت میں، وہ آ کے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہو اور وہی آئین ہو اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی پالیسی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے، ایسا کسی آئین میں اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ادارہ بھی ہو اس کے خلاف آپ لکھنا شروع کر دیں انداز ہونے، کیا امریکہ میں ایسی آزادی ہے کہ آپ پینٹاگان کے خلاف لکھیں آرٹیکل؟ بالکل بھی نہیں، ایک لائن کھینچ لیتے ہیں اس سے صافی آگے نہیں بڑھتے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں آزادی صحافت جس مالک پہ ہو جاتا ہے کوئی قدغن لگتی ہے وہ آزادی صحافت کہتا ہے اور ہم اس کے لیے میدان میں کود پڑتے ہیں، لیکن ایک انسانی حقوق کی بھی آزادی ہے، وہ مالکان جو 6-6 مہینے سے اپنے ملازمین کو تنہائی نہیں دیتے باوجود اس کے کہ ان کے ادارے اربوں روپے کما چکے ہیں، ان کی بہت فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ تو ایک سامنے ایک بزنس ہے نا، الیکٹرانک میڈیا اور نیوز پرنٹ کے، نیوز پرنٹ جو پرنٹ میڈیا سے جن مالکوں نے کمائی کی ہے، جن کو خبر بنانی نہیں آتی جی. وہ اس کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی اور اس دوران میں جو جیو پہ قدغن لگی یا کنٹونمنٹ ایریا میں بند کی گئے اس خادم کی اس کی میں کاوشیں ہیں، میں نے جنرل آصف غفور سے کہا کہ آپ میر شکیل الرحمان صاحب کو بلائیں और कहीं कोई ग्रीवांसेस हैं तो उसको दूर करें। आप जो कर रहे हैं ये तो तनखाएं बंद हो गई हैं, मालिक को तो बहाना चाहिए, वो तनखाएं बंद हो गई हैं और ये सजा तुम
साफी मुकद रहे जी।
तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारी बात कहीं तक पहुंची है, आर्मी चीफ के पास भी पहुंची होगी कि मुलाजमीन इस सिलसिले में उसका शिकार है। तो आज जियो खुल रहा है, ये बड़ी खुशायंद बात है। हम किसी चैनल किसी अखबार के बंद करने के हक में नहीं, हमने बड़ी स्ट्रगल की है। पी एफ यू जे ने बहुत आजादी सहाफत के लिए कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अब आजादी सहाफत हुकूमतों से निकल कर मालकान के शिकंजे में आ गई है। कोई मालक अपने मर्जी के बगैर खबर शायर नहीं करने देता। रात को एक प्लान आ जाता है, ये खबर लगेगी ये खबर नहीं। अब आजादी सहाफत जो है हुकूमतों कंट्रोल में नहीं है, इस वक्त मालकान के कंट्रोल में है। और मालकान जिसके चाहे पगड़ी उछाल दें, जिसको चाहे कुर्सी से उतार दें, ये उन्होंने अपना हक समझ लिया है। मैं अच्छा, फिर भी ये कहता हूँ कि मैं मेरा ताल्लुक जंग ग्रुप से है, मैं किसी अदारे की बंदिश के खिलाफ हूँ और जब भी कभी बंदिश हुआ हम सड़कों पे हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि आजादी सहाफत का इस्तेमाल हकूक और ना आइन और उस कानून के दायरे में होना चाहिए। कानून से बालातर कोई नहीं है, ना सहाफी है, ना कोई एंकर है, ना कोई फौजी है, ना कोई जज है, ना कोई सियासतदान है। हमें आइन और कानून के दायरे में रहकर आजादी साबित करना चाहिए।
सही, मैं मेरे पास वक्त बहुत कम है डॉक्टर मुगीत साहब, एक बहुत इख्तसार के साथ फरमाइए, आने वाले दिनों में आपको खतरा देखते हैं पाकिस्तान में आजादी साबित के लिए, क्या उस जानिब वापसी की खतरा देखते हैं जो बहुत पहले पाकिस्तान में पाया जाता था?
जी नहीं, मैं समझता हूँ कि आजादी साबित को अब स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। जर्नलिस्टों को अपने ऊपर एक सेल्फ सेंसरशिप कायम करनी पड़ेगी जिसे हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कहते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का लफ्ज जो है इसको साफियों की तंजीमें, खासतौर पर आमिल तंजीमें, सिर्फ मालकाना तंजीमें नहीं, आमिल तंजीमें, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट को, हुकूमत को शेयर करना पड़ेगा डिफाइन करते वक्त।
सही,
ये वो चीजें हैं कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है और हुकूमत को सेंसिटिव मामलात में एतमाद में लेना होगा जो कभी कभार नहीं देती। तो एक साफ सुथरी सहाफत का आगाज हो सकता है, और ये भी बात है कि अब एंट्री रिक्वायरमेंट मीडिया के अंदर वो प्रोफेशनलिज्म की बुनियाद पर होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि जिनको भर्ती कर रहे हैं वो मीडिया ऐसे से वाकिफ हैं, उनकी बुनियादी एजुकेशन क्या है।
सही,
और ये बुनियादी एजुकेशन अब तय होनी चाहिए।
सही, परवेश शौकत साहब एग्री करते हैं आप इस असेसमेंट से?
बिल्कुल, मैं तो रिस्पॉन्सिबल सहाफत का हामी हूँ जनाब। हमारे पीएसजे कानून में एक पूरा चैप्टर है रिस्पॉन्सिबल सहाफत, और कुछ एंकर जो है माजरत के साथ हुआ, मेरे वोटर भी होंगे, लेकिन मैं इस बात की कभी परवाह नहीं करता। मैं हक को सच की बात करता हूँ। कुछ एंकर समझते हैं कि हम इस आइन और कानून से बालातर हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आजादी सहाफत जो है ये ब्रीच कर रहे हैं, ये हमसे छिन जाएगी। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ अपने साथियों को, और कई एंकर के हाथों खुद मालकान भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो उनको 50-60 लाख रुपया देते हैं और वो उनके लिए शोबिज का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजादी सहाफत का एक दायरा कार होना चाहिए,
जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका।
यही पीएफयूए का कानून है, लेकिन जब से ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है
जी,
लोग आपस से बाहर हो गए।
बहुत शुक्रिया परवेश शौकत साहब, डॉक्टर मुगीसुद्दीन साहब, ये एक इंतहाई अहम और नाजुक मौजू था। आप दोनों साहिबा ने बड़ी खूबसूरती से इस पर ज़ाहिर ख्याल किया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जनाब जफर बुखारी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारी बात होगी नॉर्थ कोरिया के हवाले से।
दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें,
हालात हाज़रा,
बैन अल-अक़वामी मामलात,
समाजी मसाइल
और एंटरटेनमेंट,
इन सब का एक सैर हासिल जायजा
देखें हमारे टेलीविजन प्रोग्राम व्यू 360 में,
पीर से जुम्मे की शाम 7:30 बजे
सिर्फ आज न्यूज़ पर।
वेलकम बैक जफर बुखारी साहब। 27 अप्रैल को जो डीमिलिटराइज जोन है वहां पर प्रांजोम में, वहां पर दोनों कोरियाओं के सरबराहान की एक मुलाकात हो रही है एक अरसे के बाद। यानी जो शुमाली कोरिया का सरबराह है वो शायद पहली मरतबा जनूबी कोरिया के इलाके में जाएगा। کیا یہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں کہ جو جاری جنگ ہے ظاہر ہے کہ وہ آرمسٹس تھا، ایک عارضی التباعی جنگ کا معاہدہ تھا، یہ ایک مستقل معاہدے کی صورت اختیار کر لے گا، امن مستقل طور پر قائم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں؟
اصل میں بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں میں اپنے جو لسنرز ہیں ہمارے ان کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں میں اس بات کو کرنا چاہوں گا
جی.
اس میں کوئی شک
میرے پاس تین چار منٹ ہیں بس جی.
اس میں کوئی شک نہیں کہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا جو ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ملک ہیں اور دونوں میں ایک دوسرے کے عزیز اقارب رشتے دار رہ رہے ہیں، اور یہ جو وار جو ہوئی تھی جو کہ 1950s میں شروع ہوئی تھی جون میں اور ختم ہوئی 53 میں، اس کو ایک لحاظ سے ہم فارگوٹن وار بھی کہتے ہیں
جی.
تو 50-60s کا جو ایرا تھا ایکچولی اس وقت یہ ہوا تھا کہ نارتھ کوریا نے ایکچولی اٹیک کیا تھا ساؤتھ کے اوپر، تو اس وقت نارتھ کوریا کو سپورٹ حاصل تھی چائنا اور سوویت یونین کی، جبکہ ساؤتھ کوریا کو امریکن فورسز نے کافی سپورٹ کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ڈیمیلٹرائز زون میں امریکن فورسز جا کے بیٹھ گئی تھیں. اچھا، اب اس کے اندر جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس میں ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ نارتھ کوریا اگر ہم دیکھیں تو ایک ساؤتھ کوریا کے مقابلے پہ آدھی پاپولیشن کا ملک ہے. ساؤتھ کوریا کی اگر 51 ملین ہے تو ان کی تقریباً 25 ملین کی پاپولیشن ہے، لیکن اگر آپ اسی طریقے سے 28 بلین جی ڈی پی ورسز 2 ٹریلین جی ڈی پی آف دا ساؤتھ، تو اکنامیکلی بھی آپ یہ دیکھیں کہ نارتھ کوریا بہت نیچے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امریکن پریزیڈنٹس یا امریکن گورنمنٹ کا بڑا سافٹ کارنر ہے ان کے ساتھ نیگوسیٹ کرنے میں. جو ابھی ڈیولپ ہوا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ نارتھ کوریا کا جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایکچولی جو انہوں نے ڈیولپ کی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، وہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے وہاں پر امریکن الائز کے لیے، جس میں کہ جاپان بھی شامل ہے. نو ڈاؤٹ کہ چائنا کی سپورٹ ہمیشہ رہی ہے نارتھ کوریا کے ساتھ، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا اور جاپان کے بھی تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے ہیں. تو اس میں اب لیٹلی یہی ہوا ہے کہ اس میں جو ملاقات ہوئی ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں مائک پومپیو کی
جی.
تو اس ملاقات سے یہ چیز آئی ہے کہ اب جیسے نارتھ کوریا نے پہلے ان کی یہ شرط تھی کہ کسی بھی قسم کی نیگوسیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے امریکن فورسز کو وڈرا کرنا پڑے گا، تو وہ اس سے بیک آف کر رہے ہیں کہ وہ اس سے وڈرا نہیں کر رہے.
اور یہ اچھی علامت ہے،
یہ بہت اچھی علامت ہے بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگوسیشنز کے اندر جو ہے اس میں یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں کہ امریکہ نے وڈرا نہیں کرنا تھا اتنی آسانی سے. دوسری بات یہ ہے جو ایک تھوڑا سا جو ایک سائن ہے کہ ساؤتھ کوریا کے لیے یہ ایک اپرچونیٹی ہے ان کو کنوینس کرنے کے لیے، اور ان کو کنوینس کرنے کے لیے خاص طور پہ اکنامک نمبرز کے اوپر، کہ جہاں ان کا پر کیپیٹا جی ڈی پی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں $1700 ہے نارتھ کوریا کا، ورسز آپ دیکھیں پر کیپیٹل جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً $39,000-$40,000 ہے ساؤتھ کوریا کا. تو آپ لگا لیں کہ $1700 اور $40,000 میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر نارتھ کورین پریزیڈنٹ جو ہے وہ ساؤتھ کو کنوینس کر سکتا ہے. لیکن جو اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے جو کہ لوگ چاہتے ہیں وہاں پہ دونوں طرف کے، میرے ساتھ یہاں پر یونیورسٹی میں کچھ پروفیسر بھی پڑھاتے رہے ہیں اور ان کی یہ فیلنگس تھیں کہ نہیں، دونوں ملکوں کے درمیان میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جہاں پر کہ وہ امریکہ اور کینیڈا کی طرح اوپنلی آ جا سکیں، ایون اف دا اینٹیٹی الگ الگ برقرار رکھتے ہیں. تو کولڈ وار کے خاتمے کے بعد خاص طور پہ جبکہ اب چائنا اور امریکہ کے پولیٹیکل ریلیشن جیسے بھی ہوں، لیکن سب سے جو اہم ترین تعلقات ہوتے ہیں اس دور میں وہ بزنس ریلیشن شپس ہیں. تو اس کے اوپر امریکہ چائنا کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ بہت ساری امریکن پروڈکٹس کی وہاں پہ ضرورت ہے، چائنا امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ
میرے پاس 30 سیکنڈز ہے ہیں پروفیسر صاحب.
جی جناب
30 سیکنڈز ہے ہیں میرے پاس.
جی جی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر یہ بڑا اچھا سائن ہے، اور اس سائن کو میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی دوسرے ملکوں کو فالو کرنا
چاہیے. اچھا دوسرے آپ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کی جو بات چیت ہوگی اس سے بھی پازیٹو نتائج برآمد ہوں گے؟
ٹرمپ کی بات چیت سے تھوڑا سا مجھے اس میں ڈیفیکلٹی اس لیے لگتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ڈپلومیٹک سٹائل ہے وہ تھوڑا سا
مختلف ہے جی.
ہاں لیکن جو نیوکلیئر جو ایک تھریٹ ہے نارتھ کوریا کی طرف سے وہ ایک سب سے بڑی ریزن ہے کہ ایون اف نیوکلیئر میزائل امریکہ نہ بھی پہنچ سکیں لیکن وہاں پر امریکن الائز کے لیے
خطرہ بن سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب پروفیسر ظفر بخاری صاحب آپ کا، اور سامعین اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
مجھے تلاش تھی جس کی وہ ہم سفر تم ہو, میرے حسین خیالوں کی
امریکہ میں پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں جیون ساتھی کی تلاش کا ایک نیا انداز. چند گھنٹوں کی ایک تقریب میں بہت سے سنگلز کی ملاقات اور نیٹ ورکنگ. خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کی نئی اعلیٰ تعلیم یافتہ نسل کے لیے اپنی پسند کے شریک حیات کی تلاش ایک انتہائی سنجیدہ مسئلہ بن چکی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ان کے درمیان حائل فاصلے اور دور دور ریاستوں میں آباد پاکستانی امریکی اور مسلم نوجوانوں اور ان کے گھرانوں کے درمیان براہ راست ملاقات اور میل ملاپ کے مواقع کا فقدان ہے, جو کسی بھی پائیدار رشتے کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. اس مسئلے کا ایک براہ راست حل پیش کرنے کی ایک کوشش کی ہے. نیو یارک میں آباد ایک معروف پاکستانی امریکی سماجی کارکن محسن جمال نے, جنہوں نے شریک حیات کی تلاش میں آسانی اور تیزی لانے میں مدد کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے. نام ہے جس کا milanus.com. گزشتہ دنوں وائس آف امریکہ کے پروگرام ہردم رواں ہیں زندگی میں شرکت کرتے ہوئے milanus.com کے فاؤنڈر جمال محسن نے بتایا کہ گزشتہ 11 سال سے قائم ان کا ادارہ شادی کی عمروں کو پہنچنے والے تعلیم یافتہ اور برسر روزگار پروفیشنل پاکستانی امریکی اور مسلمان امریکی نوجوانوں کو ایک دوسرے سے اسلامی ماحول میں براہ راست ملاقات, بات چیت اور نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہا ہے. محسن جمال نے کہا کہ ان تقریبات میں ڈاکٹرز, انجینئرز اور مختلف شعبوں کے تعلیم یافتہ پروفیشنل شامل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا,
گھریلو انداز میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا, لیکن اس کو بڑا پروفیشنل طریقے سے باقاعدہ ہم کرتے ہیں, اور اب تو بہت ہی آٹومیٹڈ آن لائن آپ جا کے رجسٹریشن بھی کرا سکتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, یو نو ملنس میٹریمونیل ایونٹ کے نام سے. تو اس طرح سے ہم نے ایک بالکل ایک نیوٹرل جگہ پہ ہم کرتے ہیں, جو کہ آپ کو ایسا لگے جیسے کہ آپ شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں, حالانکہ وہ صرف شادی کے لیے. باقاعدہ ہم سجاتے بھی ہیں, ہم کبھی اسٹیج بھی بنا دیتے ہیں, اور ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ اسی بینکوٹ ہال میں جو فیملی ممبر ہیں ان کی الگ ہم ٹیبل سائٹ پہ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی نیٹ ورکنگ کریں بچوں کے لیے.
انہوں نے کہا کہ milanus.com نیو یارک اور مختلف ریاستوں میں آباد پاکستانی امریکی اور مسلم کمیونٹی کے گریجویٹ اور پروفیشنل نوجوانوں کو ایک ہی دن چند گھنٹوں کی ایک پروقار اور سنجیدہ تقریب میں ایک دوسرے سے براہ راست ملاقات اور نیٹ ورکنگ کا موقع فراہم کر کے جیون ساتھی کی تلاش کے ان کے سفر کو مختصر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے.
عملی طور پہ جب آپ ون آن ون بیسس پہ آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں کسی میچ میکر کے ساتھ, تو کئی مہینے آپ کو لگ جائیں گے کم از کم 4-5 لوگوں سے ملنے کے لیے, سال بھی لگ سکتا ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ تقریب میں آتے ہیں تو 5 گھنٹے کی تقریب میں آپ کو کم از کم 5 آدمی جو ہیں وہ ایسے ہوں گے جن سے آپ کا کوئی مناسبت ہوتی ہوگی, کوئی میچ میکنگ ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن آپ کو 5 لوگ رائٹ اوے بالمشافہ آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان سے ملیں, بات چیت کریں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ آگے بات بڑھانی ہے نہیں بڑھانی ہے. ایوریج ہر تقریب میں تقریباً 65-70 کے قریب سنگل آتے ہیں رجسٹر کروا کے. دن عام طور پہ ہم سنڈے کو رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ٹائمنگ بھی ہم نے جو ہے وہ 11 سے 4 رکھی ہوئی ہے تاکہ اگر کوئی میری لینڈ یا واشنگٹن سے آ رہا ہے تو 4-5 گھنٹے کی ڈرائیو آرام سے وہ صبح میں کرے, اور پھر 4 بجے جب ختم ہو تو وہ گھر پہنچ جائے, تو اس کو آسانی ہو کہ کہیں ہوٹل کا اس کو خرچہ نہ پڑے, اپنے ڈیسنٹ ٹائم میں اپنے گھر واپس پہنچ جائے.
مجھے تلاش تھی جس کی وہ ہم سفر تم ہو, میرے حسین خیالوں کی
جمال محسن نے کہا کہ ملن یو ایس ڈاٹ کام امریکہ میں آباد پاکستانی اور مسلم نوجوانوں کے لیے شریک حیات کی تلاش کو تیز تر اور آسان تر بنانے کے لیے ایک ایسے نئے رجحان اور انداز کو فروغ دے رہا ہے جو پاکستانی اور مسلم کمیونٹی کے افراد کے لیے ایک قابل قبول اور پسندیدہ متبادل ہے، جہاں شادی کے خواہاں نوجوان اپنے والدین اور گھرانوں کی موجودگی میں اسلامی اور پاکستانی اقدار سے ہم آہنگ ماحول میں بالمشافہ ملاقات اور نیٹ ورکنگ کر کے اپنے جیون ساتھی کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔